سنیچر 18 اپریل کے سائبرین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام. جلال آباد میں بڑا خودکش حملہ, 33 سے زیادہ شہری ہلاک. داعش نے ذمہ داری قبول کی مگر طالبان نے حملے کی مذمت کی. ایک تجزیہ کار کہتے ہیں
وہ نہیں چاہتے کہ داعش افغانستان میں اپنے قدم جمائے, اس لیے کہ اگر داعش مضبوط ہوگی تو طالبان کمزور ہوں گے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خودکش حملے میں کم سے کم 33 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے ہیں. ایک عینی شاہد جاوید خان نے بتایا
کابل بینک کے روڈ ٹول تنخواہ تھا ولاڈو.
وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تنخواہیں لینے کے لیے کابل بینک کے باہر جمع تھے کہ زوردار دھماکہ ہوا. میں نے کئی لوگوں کی لاشیں بکھری دیکھیں. طبی مدد بہت دیر سے پہنچی جس کے باعث کئی زخمیوں کی اموات ہوئی. جلال آباد کے خودکش حملے کے عینی شاہد کے الفاظ. کئی ماہ کی تاخیر کے بعد افغانستان کی پارلیمان نے کابینہ کے 16 نامزد وزراء کی منظوری دے دی ہے. پارلیمانی اسپیکر کے مطابق اس منظوری کے بعد 25 رکنی افغان کابینہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو کے درمیان تاحال وزیر دفاع کے عہدے کے لیے کسی شخصیت پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. ایران کے صدر حسن روحانی نے یمن میں سعودی عرب کے فضائی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ایرانی فوج کے قومی دن کے موقع پر صدر روحانی نے یمن میں سعودی مداخلت کو نفرت انگیز قرار دیا اور کہا کہ سعودی عرب کو اپنے کیے کے نتائج بھگتنا ہوں گے.
شما بذر کینه را در دل مردم منطقه نشاندید.
آپ نے خطے کے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو دیے ہیں. بہت جلد اس کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے. عراق, لبنان اور شام میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کا کیا مطلب ہے؟ یمن کے معصوم اور مظلوم لوگوں پر بمباری کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیسے اہداف کے پیچھے ہیں؟ کیا بچوں کو قتل کرنا آپ کو طاقت دے گا؟
ادھر سعودی عرب نے اقوام متحدہ کو مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے, جس کی اپیل اقوام متحدہ نے یمن کی شورش سے متاثرہ لوگوں کے لیے کی تھی. اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ وہاں سینکڑوں افراد ہلاک اور 1.5 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں, جن کے لیے تقریباً 27 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ یہ تمام امدادی رقم خود بھرے گا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان تصادم میں ایک کشمیری نوجوان ہلاک ہو گیا ہے. یہ مظاہرین علیحدگی پسند رہنماؤں کی حالیہ گرفتاریوں کے خلاف سری نگر میں احتجاج کے لیے جمع تھے. اطلاعات ہیں کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں نوجوان کی ہلاکت ہوئی. ٹی وی پر آنے والی ایک ویڈیو میں بھارتی سیکیورٹی فورسز مظاہرین پر آنسو گیس کی فائرنگ کرتے دیکھی جا سکتی ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2 روز سے ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے, جب پاکستان کی حمایت میں نعرے لگائے جانے پر علیحدگی پسند رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. پاکستان کے شہر پشاور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کالعدم تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کے خلاف دائر بغاوت کے 2 مقدمات کو عام عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. نامہ نگار رفت اللہ رگزئی.
یہ احکامات آج سینٹرل جیل پشاور میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج عبدالرؤف خان نے ملزم کی طرف سے دائر کردہ درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے جاری کیے. ملزم کے وکیل عادل مجید نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے موکل مولانا صوفی محمد پر حکومت کی طرف سے 2009 میں بغاوت کے 2 مقدمے درج کیے گئے تھے, جس میں دہشت گردی ایکٹ کو شامل کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ دونوں مقدمے صوفی محمد کی طرف سے جلسے منعقد کرانے کی بنیاد پر بنائے گئے تھے, تاہم قانون کے تحت ایسے بیانات دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتے, لہذا عدالت نے ان کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے دونوں مقدموں سے دہشت گردی ایکٹ کو خارج کر دیا ہے.
آسٹریلیا کی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے میلبرن میں دہشت گرد حملوں کی ایک سازش پکڑی ہے. اس سلسلے میں مقامی پولیس نے آج مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور 18 سے 19 سال کی عمروں کے 5 نوجوانوں کو گرفتار کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان دولت اسلامیہ سے متاثر تھے اور اینزیک ڈے پر آسٹریلوی پولیس کے اہلکاروں پر چاقو سے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. یہ دن آسٹریلیا میں جنگوں میں مرنے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے. لیبیا کے دارالحکومت ترابلس میں جھڑپوں کے دوران کم سے کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ جھڑپیں ترابلس پر قابض حکومت اور مشرقی لیبیا میں بیٹھی ہوئی بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کے حامی مسلح گروہوں کے درمیان ہوئی. اطلاعات ہیں کہ مختلف علاقوں سے سارا دن دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. بعض ذرائع کے مطابق ترابلس میں قابض گروہ نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے موسمیاتی تبدیلیوں کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں سینکڑوں مظاہرین کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا ہے. یہ مظاہرین ان لوگوں کے ہمراہ تھے جن کے عزیز و اقارب گزشتہ سال ایک کشتی کے ڈوبنے سے ہلاک ہوئے تھے. مظاہرین جنوبی کوریا کے صدر کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب ان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے سعودی عرب کو یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی بمباری پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. دارالحکومت تہران میں فوج کے قومی دن کے موقع پر ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئی تقریر میں صدر روحانی نے سعودی عرب پر خطے میں نفرت کے بیج بونے کا الزام عائد کیا. ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کو جلد یا بدیر اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر آنے کو ہے. پہلے چلتے ہیں سیربین کے آج کے اہم موضوع کی جانب. افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 33 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہوئے ہیں. سنیچر کی صبح ہونے والے اس خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. افغانستان کے صوبہ نگرہار کے پولیس کی سربراہ فضل احمد شیرزاد نے بتایا کہ یہ دھماکہ ایک بینک کے سامنے ہوا. انہوں نے مزید بتایا کہ دھماکہ ایک خودکش بمبار نے کیا جو موٹر سائیکل پر سوار تھا. طالبان نے اس حملے کی مذمت کی ہے, تاہم داعش گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. داعش میں یہ کون لوگ ہیں اور افغان طالبان اس حملے کی مذمت کیوں کر رہے ہیں, اس پر ہم پروگرام میں آگے روشنی ڈالیں گے. لیکن پہلے کابل سے سید انور کی یہ رپورٹ.
صبح سویرے سینکڑوں افغان شہری جلال آباد شہر میں روزگار کے لیے مصروف تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا. حملے کے چند منٹ بعد لیے گئے ویڈیو فلموں سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد شہری سڑک اور دکانوں کے آس پاس زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور آہو نالا کرتے ہیں. حادثے کے فوراً بعد پولیس اور ایمبولینس شہر کے اس مرکزی حصے میں پہنچ جاتے ہیں. پولیس سب سے پہلے زخمی بچوں کو ہسپتال منتقل کرتا ہے جن کے بدن سے خون جاری ہے اور ان کے کپڑے پارا پارا ہو چکے ہیں. صوبہ ننگرہار کے گورنر ہاؤس کے ترجمان احمد ضیاء عبدالزئی نے بی بی سی کو بتایا کہ تمام مارے گئے افراد عام شہری ہیں.
حادثی کے صبح امروز در مربوطات ناحیہ اول شہر جلال آباد صورت گرفت.
عبدالزئی کہہ رہے تھے جو حادثہ آج صبح شہر کے مرکزی حصے میں واقع ہوا ہے اس میں 33 شہری شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 105 افراد زخمی ہیں. جو معلومات ہمارے پاس ہے تمام شہید اور زخمی افراد عام شہری ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یونیفارم میں ہو.
مجروحین دیدہ نہ شدہ بنظر نہ رسیدہ.
جلال آباد کے شہری زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک دوسرا دھماکہ ہوا. یہ دھماکہ ایک زیارت میں ہوا ہے. زیارت کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے, تاہم اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوئی ہے. جلال آباد شہر میں خودکش حملے کے چند گھنٹوں بعد علاقے میں لوگوں کے درمیان خوف و ہراس محسوس تھی. بشارت اللہ کہتے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہیں. کابل بینک کے سامنے جو خودکش حملہ ہوئی ہے تمام عمارتوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے، ہم نے مردوں اور زخمیوں کو آنکھوں سے دیکھا، یہ ایک بہت غم انگیز حادثہ تھا اور ہمت نہیں رہی ہے کہ مستقبل میں ایسے حادثے اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ آج جلال آباد شہر کے لیے آرام کا دن نہیں تھا، تیسرا دھماکہ جلال آباد کے بہسود علاقے میں واقع ہوا ہے جس میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کے فوراً بعد طالبان نے رد عمل دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث نہیں ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب شاہد اللہ شاہد نامی شخص جو خود کو داعش گروہ کے ترجمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، صحافیوں کو بتایا ہے کہ جلال آباد شہر کا حملہ ان کی کارروائی ہے۔ افغان صدر افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر اور انسانی حقوق کمیشن نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کیے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے پروگرام سے کچھ دیر پہلے بات کی افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے، اور ان سے پوچھا کہ جلال آباد حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، تو یہ کون ہے؟ کیا یہ لوگ افغان ہیں یا پھر بیرونی عناصر ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ریکروٹمنٹ پاکستان میں بھی ہوئی ہے۔
دیکھیں، یہ جو داعش نامی تنظیم ہے، اسلامک اسٹیٹ، تو یہاں پہ جو شاخ بنی ہے اس کو خراسان کہتے ہیں، یہ افغانستان میں بھی موجود ہے اور پاکستان میں بھی، اور انہوں نے ایک ہی تنظیم بنائی ہے۔ اس کے جو امیر ہیں وہ پاکستانی ہیں، جبکہ نائب امیر جو تھے وہ افغان تھے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عبدالرؤف خادم ایک امریکی ڈرون حملے میں افغانستان کے صوبے ہلمند میں پچھلے مہینے مارے گئے۔ تو یہ ان میں پاکستانی بھی ہیں، افغان بھی ہیں، ممکن ہے کچھ اس کے علاوہ بھی غیر ملکی ہوں، لیکن یہ جو آج ذمہ داری قبول کی جلال آباد کے حملے کی، تو یہ شاہد اللہ شاہد اس تنظیم کے ترجمان ہیں اور یہ پاکستانی ہیں۔
اچھا، یہ افغان طالبان نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اسے شیطانی فعل کرا دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جبکہ وہ خود بھی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان جو ہیں ان کے اختلافات ہیں داعش کے ساتھ، وہ نہیں چاہتے کہ داعش افغانستان میں اپنے قدم جمائے، اس لیے کہ اگر داعش مضبوط ہوگی تو طالبان کمزور ہوں گے، اور ان کے درمیان کافی چپکلش ہے، اور کچھ لوگ افغان طالبان کی تحریک کو چھوڑ کر داعش میں شامل ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ایسے وقت میں ہوا ہے جب یہ کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات ہوں، تو اس طرح کے اگر حملے ہوں گے تو پھر مذاکرات شروع کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حملہ افغان طالبان نے نہیں کیا بلکہ داعش نے کیا ہے، تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک رہیں اور ان کے ساتھ امن مذاکرات شروع ہوں۔
اچھا رحیم اللہ، جیسے کہ خبروں میں بتایا گیا کہ حقانی نیٹ ورک کا ایک کمانڈر پاکستان کی فوج کی کارروائی میں ہلاک ہو گیا، کیا فوج نے حقیقتاً حقانی نیٹ ورک کی حمایت بند کر دی ہے؟
دیکھیں، بظاہر تو ایسا ہی ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے جو مراکز تھے وہ شمالی وزیرستان میں تھے اور وہاں پر تو فوجی کارروائی ہو رہی ہے، 10 مہینے ہو گئے ہیں، اور یہ امریکی فوجی حکام اور جو افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے فوجی کمانڈر ہیں، پینٹاگون کے لوگ ہیں، وہ مانتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ بکھر گئی ہے، اور یہ بھی کہ جو ان کے حملے تھے افغانستان میں اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو پاکستانی فوج نے کارروائی کی تو اس کی وجہ سے حقانی نیٹ ورک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
اچھا، یہ حملہ جو جلال آباد میں ہوا ہے اس وقت میں ہوا ہے جب افغان فوج کے سربراہ جنرل شیر محمد کریمی پاکستان کے دورے پر ہیں، اور دونوں ملکوں نے غیر ریاستی عناصر کو دشمن قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف مشترکہ اقدامات کا اعلان کیا ہے، تو کہیں یہ حملہ اس اعلان کے رد عمل میں تو نہیں کیا گیا؟
دیکھیں، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں، بڑے حملے، خود کش حملے، اس کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ اب یہ جو بینک کے باہر حملہ ہوا، وہاں پہ ظاہر ہے سرکاری حکام بھی آتے ہیں، پولیس کے، فوج کے لوگ، وہ اپنی تنخواہ لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں. پہلے بھی اس طرح کا حملہ جلال آباد ہی میں بینک کے باہر ہوا تھا، اس میں کافی لوگ مارے گئے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی پلاننگ جو تھی وہ پہلے سے تھی.
اچھا.
لیکن جو افغانستان کے فوج کے سربراہ ہیں جنرل شیر محمد کریمی، وہ تو شاید اس لیے بھی آئے تھے کہ پچھلے دنوں بدخشان کے صوبے میں ایک بڑا طالبان کا حملہ ہوا، 33 افغان فوجی مارے گئے اور کوئی 60-70 زخمی ہوئے. تو اس کی بھی بڑی بازگشت ہے افغانستان میں. ہم لوگ کابل میں تھے پچھلے دنوں، تو وہاں پہ اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کیا افغانستان کی فوج اتنی مضبوط ہو سکتی ہے، بن چکی ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکے. تو میرے خیال میں ایک تو وہ شاید اس مسئلے پہ بات کرنے کریمی صاحب پاکستان آئے تھے کہ پاکستان کا تعاون حاصل کریں کہ اس طرح کے حملے نہ ہوں. پھر یہ بھی جب یہ ایک نیا حملہ ہو گیا جلال آباد میں، تو یقیناً اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہوگی. اور افغان حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان طالبان کا راستہ روکے، ان کو مجبور کرے کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات کریں.
رحیم اللہ، افغان فوج میں سے کافی فوجوں نے ریزائن کر دیا بڑی تعداد میں، تو وہ اس دہشت گردی کی کاروائیوں کو کس طرح سے نمٹیں گے جب اتنی بڑی تعداد ان کو ابھی چھوڑ رہی ہے؟
دیکھیں، جب اس طرح کے بڑے بڑے حملے ہوں گے، یہ تو خود کش حملے ہوتے ہیں، اور بڑے 200-300 طالبان نے بدخشان میں حملہ کیا اور کئی افغان فوجیوں کو، پولیس والوں کو پکڑ لیا، ان کے گلے کاٹ دیے. اس طرح کے واقعات کے بعد ظاہر ہے مورال گرتا ہے. افغانستان کی فوج میں پہلے بھی یہ بڑا مسئلہ ہے، تعلیم کی کمی ہے، کافی لوگ نشہ کرتے ہیں. تقریباً 25-30% افغان فوجی جو ہیں وہ اپنی نوکری چھوڑ جاتے ہیں، اس کو ہمارے ہاں بھگوڑا کہتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، چیلنج ہے کہ وہ اپنی فوج کو بنائیں، اس کی صحیح تربیت کریں. کیونکہ فوج اگر ان کی منظم نہیں ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی، تو پھر وہ اپنی حکومت کو کیسے سہارا دیں گے اور کیسے طالبان کا مقابلہ کریں گے؟ میرے خیال میں ان حملوں کے بعد یقیناً ایک نئی کوشش ہوگی کہ افغانستان کی فوج کا مورال بڑھایا جائے.
یہ تھے افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحم اللہ یوسف سے. جلال آباد میں تباہ کن حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا افغانستان پر ایک کتاب کے مصنف اور افغان سیکیورٹی کے امور پر ایک تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے، اور ان سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا واقعی داعش اتنی فعال ہو چکی ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ اتنا سنگین حملہ کر سکیں، یا انہیں کوئی اندرونی مدد حاصل ہے؟
داعش افغانستان کے 17 صوبوں میں موجود ہے، اور ابھی پچھلے ہفتے داعش نے صوبہ پنجشیر میں افغان حکومت کے ملٹری ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر کے 28 افراد کو ذبح کیا، 20 کو قتل کیا اور 10 کو ساتھ لے گئے. تو ان کو جو ہے لوکل گورنمنٹ آفیشلز کی مدد حاصل کی. یہ جو حملہ جلال آباد کے بینک پر ہوا ہے، اس میں بھی جو سیکیورٹی الکارو نے پیسے لے کر ان کو یہاں تک پہنچایا ہے، ورنہ جہاں پر لوگ یعنی گورنمنٹ ملازمین بینک سے تنخواہیں لے رہے ہو، تو ان کو تو بڑی سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر انہوں نے کوئی خاص سیکیورٹی ان کو نہیں فراہم کی.
اچھا، یہ افغانستان میں طالبان کے متحرک ہونے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کی جاتی رہی ہے، اب داعش کے پیچھے کون ہے؟ فنڈز اور ہتھیار وغیرہ کہاں سے آ رہے ہیں؟
دیکھیے، پاکستان تو ابھی بھی ایکٹیو ہے، افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ابھی جو کابل اور دوسری مقامات جو حملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے آئی ایس آئی تھا. مگر جہاں تک داعش کا تعلق ہے، داعش کو عراق اور سیریا کی مدد مل رہی ہے. جیسے کہ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ داعش ہر سال $1 ارب منشیات کی سمگلنگ سے پیسے بناتے ہیں، اور ان پیسوں پہ پھر اسلحہ بھی خریدتے ہیں، لوگوں کو بھی خریدتے ہیں، اور مختلف ملکوں کے سیکورٹی اہلکاروں کو بھی خریدتے ہیں.
اچھا موسیٰ خان صاحب، افغانستان میں تو ابھی تک طالبان جنگجوؤں سے نہیں نمٹا جا سکا، تو دہشت گردی کے اس نئے پہلو سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے؟
افغانستان میں سیکیورٹی بہت کمزور ہے. سیکیورٹی کا جو اپروچ ہے وہ کلچرل اور ٹریڈیشنل نہیں ہے. سیکیورٹی اہلکار کرپٹ ہے، وہ پیسوں کی خاطر اسلحہ بھی بیچتی ہے، تیل بھی بیچتی ہے، اور بلکہ بہت سارے واقعات میں افغان آرمی کے فوجیوں نے تیل بیچ کر ٹینکوں کو آگ لگائی ہے۔ تو یہ دہشت گردی کہ ان کے لیے قابو پانا میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے، کیونکہ آلریڈی افغان فوج کی 20,000 افراد ملازمت چھوڑ کر جا چکی ہے گزشتہ 6 مہینے کے دوران، اور مزید جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں کوئی بھی شخص اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے۔
اچھا، افغانستان کے فوجی سربراہ اس وقت پاکستان میں، کیا دونوں ملک اتنے قریب آ چکے ہیں کہ وہ طالبان اور اب داعش جیسے غیر ریاستی عناصر کے خلاف مل کر کوئی حکمت عملی بنائے؟
میرے خیال میں یہ دونوں کوشش تو کر رہے ہیں، مگر قریب ابھی نہیں آئی ہے، کیونکہ انڈیا گزشتہ 13 سال کے دوران افغانستان کے ہر ادارے میں اتنا گھس چکے ہیں کہ نہ تو افغان حکومت کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کرے، ان کے قریب ہو جائے، اور نہ پاکستان کو گھسنے دیتے ہیں۔ انڈیا نے اپنی ایک انٹیلیجنس ایجنسی بنائی ہے راما کے نام سے، جو افغان جو افغانستان میں کام کر رہے ہیں اور افغان جو ہے نوجوانوں کو تربیت دے کر اس میں بھرتی کیے ہیں، ان کا اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹورک ہے، اور وہ نیٹورک بلوچستان میں بھی ایکٹیو ہے، افغانستان کے اندر بھی ایکٹیو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت لمبی سفر ہے جو انہوں نے طے کرنی ہے اور اعتماد کو بحال کرنی ہے۔
یہ تھے افغان سیکیورٹی کے امور پر تجزیہ کار موسیٰ خان جلال سے۔ پشاور میں استاد دہشت گردی کی ایک خصوصی عدالت نے کالعدم تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کے خلاف دائر بغاوت کے 2 مقدمات کو عام عدالت میں منتقل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اکسے کی رپورٹ۔
یہ احکامات آج سینٹرل جیل پشاور میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج عبدالرؤف خان نے ملزم کی طرف سے دائر کردہ درخواست منظور کرتے ہوئے جاری کیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ان مقدمات میں سے دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کو خارج کرتے ہوئے انہیں سیشن جج سوات کی عدالت میں بھیج دیا جائے۔ یاد رہے کہ صوفی محمد کے خلاف درج مقدمات میں سے قبل میں پولیس تھانے پر حملے کے مقدمے کو پہلے ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم پر عام عدالت میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ ملزم کے وکیل عادل مجید نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل صوفی محمد پر حکومت کی طرف سے 2009 میں بغاوت کے 2 مقدمے درج کیے گئے تھے، جس میں دہشت گردی ایکٹ کو شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مقدمے صوفی محمد کی طرف سے جلسے منعقد کرانے کی بنیاد پر بنائے گئے تھے، جس میں ملزم کی جانب سے آئین پاکستان اور اعلی عدالتوں کے خلاف سخت بیانات دیے گئے تھے۔ عادل مجید کے مطابق قانون کے تحت ایسے بیانات دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتے، لہٰذا اس کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے ملزم کی درخواست منظور کرتے ہوئے دونوں مقدمات میں سے دہشت گردی ایکٹ کو ختم کر دیا اور دونوں مقدموں کو سوات کے سیشن جج کی عدالت میں سننے کا حکم جاری کر دیا۔ وکیل صفائی نے مزید بتایا کہ ملزم صوفی محمد کے خلاف کل 13 مقدمات درج کیے گئے تھے، جس میں بغاوت اور قبل میں پولیس تھانے پر حملے کے مقدمات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان 13 مقدموں میں سے 10 مقدموں میں صوفی محمد پہلے ہی رہا ہو چکے ہیں، جبکہ 3 مقدمے ان کے خلاف بدستور زیر التوا ہیں۔ مولانا صوفی محمد کو 26 جولائی 2009 کو پشاور سے ان کے 2 بیٹوں ضیاء اللہ اور رضوان اللہ سمیت حراست میں لیا گیا تھا۔ صوفی محمد کی کالعدم تنظیموں سے روابط کی وجہ سے ان کے خلاف دائر تمام مقدموں کی سماعت سینٹرل جیل پشاور کے اندر قائم خصوصی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوتی رہی ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے یمن میں حوثی جنگجوؤں کے خلاف سعودی عرب کے فوجی کارروائی پر سخت تنقید کی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی گزشتہ چند ہفتوں سے یمن کے اندر حوثی جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو فضائی بمباری کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے اطہر قاسمی سے۔
دارالحکومت تہران میں فوج کے قومی دن کے موقع پر ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئی تقریر میں صدر روحانی نے سعودی عرب پر خطے میں نفرت کے بیج بونے کا الزام عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کو جلد یا بدیر اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر روحانی نے ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کے اس بیان کی تائید بھی کی جس میں انہوں نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے حوثی باغیوں کے خلاف مہم کو قتل عام قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے، تاہم انہیں کسی بھی قسم کی فوجی امداد فراہم کرنے سے انکار کرتا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق صدر حسن روحانی نے اپنے خطاب میں سعودی عرب پر شام، لبنان اور عراق میں دہشت گردوں کو مالی امداد اور اسلحہ فراہم کرنے کا الزام لگایا۔ ادھر ایرانی خبر رساں ادارے اسنا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا کہنا ہے کہ ایران یمن میں جاری فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے کسی بھی قسم کی معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے یمن میں جنگ سے متاثرہ شہریوں کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ قوم متحدہ کی جانب سے امداد کی اپیل میں مانگی گئی تمام رقم دے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری تنازع کے باعث اب تک سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں کی تعداد میں خاندان اپنے گھروں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سواناز سے۔
پاکستانی فاسٹ بولر احسان عادل بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے ون ڈے اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ عمر گل کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عادل پاکستانی اسکواڈ سے باہر ہونے والے چوتھے کھلاڑی ہیں جو انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل صہیب مقصود، سہیل خان اور یاسر شاہ بھی انجری ہی کے باعث ٹیم سے باہر ہوئے تھے۔ انگلینڈ کے فاسٹ بولر جیمز اینڈرسن نے سابق انگلش کرکٹر ایئن بوتھم کا 102 ٹیسٹ میچز میں 383 وکٹیں لینے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ گزشتہ روز ویسٹ انڈیز کے خلاف انٹیگوا میں ہونے والا میچ ان کے کیریئر کا 100واں کرکٹ ٹیسٹ تھا، جس میں انہوں نے 384 وکٹیں حاصل کی اور انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ میچ کے بعد اینڈرسن نے اپنی شاندار کامیابی پر کہا، میں نے کوشش کی کہ اپنے کھیل اور اس کام پر توجہ دوں جو مجھے ٹیم کے لیے کرنا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ میں اپنے لیے آگے کوئی ہدف طے نہیں کروں گا اور انگلینڈ کے لیے کھیلنے پر دھیان دوں گا اور میچ جیتنے کی اور وکٹیں لینے کی کوشش کروں گا، جو کہ میرا کام ہے، اور میں یہ کام جب تک ممکن ہوا کرتا رہوں گا۔ موناکو میں جاری مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں جمہوریہ چیک کے ٹوماس برڈک نے فرانس کے گائل مونٹیس کو 6-1 اور 6-4 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ دوسرا سیمی فائنل نوویک جوکووچ اور اسپین کے رافیل نڈال کے درمیان ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی بحرین گراں پری سے قبل آج کی آخری پریکٹس ریس میں عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن پہلے اور فراری ٹیم کے ڈرائیور سیباسٹین فیٹل دوسرے نمبر پر رہے۔ دوسری پریکٹس ریس میں صرف آدھے سیکنڈ کے فرق سے کیمی ریکنن نے تیسری اور سیباسٹین نے چوتھی پوزیشن کیا حاصل کی کہ روزبرگ اور ہیملٹن نے فراری ٹیم کو بحرین گراں پری میں اپنے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پولیس نے ایک کارروائی میں تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے 6 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت سیربین کی نیوز پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
افغانستان کے شہر جلال آباد میں خودکش حملے میں کم سے کم 33 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے ہیں. افغان داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جبکہ طالبان نے مذمت کی ہے. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے یمن میں مداخلت کر کے خطے میں نفرت کے بیج بو دیے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں پولیس کی احتجاجی مظاہرین پر فائرنگ میں ایک کشمیری طالب علم مارا گیا ہے. پاکستان کے شہر پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کل عدم تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کے خلاف بغاوت کے مقدمات میں سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی ہیں. آسٹریلیا کی پولیس نے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی سازش کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے. اور امریکہ کے صدر نے موسمی تبدیلیوں کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
امریکی صدر باراک اوباما نے خلیجی ممالک سے اپیل کی ہے کہ بولیویا کی بحرانی صورتحال کے حل کے لیے وہاں کے متحارب گروپوں پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں. اور انہوں نے کہا ہے کہ تارخین وطن کے اس بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے ضرورت ہے کہ لیبیا میں امن قائم ہو. یہ کہنا تھا اطالوی وزیر اعظم کا. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک کی زبانی.
صدر اوباما کا کہنا ہے کہ لیبیا کے بحران کا حل چند ڈرون حملے اور فوجی آپریشن نہیں بلکہ ضروری ہے کہ بعض خلیجی ممالک کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ لیبیا میں برسر پیکار گروہوں پر اپنا اثر رسوخ استعمال کریں تاکہ ملک میں جاری خانہ جنگی کا پرامن حل نکلے. انہوں نے کہا کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ معاملات میں ان ممالک نے متحارب گروہوں کے آپس کے تنازعات کو کم کرنے کی بجائے انہیں مزید بھڑکایا. تاہم صدر اوباما نے کہا ہے کہ لیبیا کے بحران کے حل کے لیے امریکہ اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا.
ہم مستقل ان علاقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جہاں دہشت گردی کے پنپنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور یقیناً لیبیا کے بارے میں ہم زیادہ فکر مند ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دولت اسلامیہ نے لیبیا کے اندر کی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر اپنے جنگجوؤں کو یہاں بھیجنا چاہا. لہذا ہمارا اٹلی اور دوسرے اہم شراکت داروں کے ساتھ تعاون بے حد اہم ہوگا.
ادھر لیبیا کے بارے میں خلیجی ممالک منقسم ہیں. اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات لیبیا کے اسلام پسند گروہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی ہے جبکہ قطر کو ایسے آپریشنوں پر تحفظات ہیں. لیبیا کے حالات پر اپنی تشویش کا اظہار اور خلیجی ممالک سے مدد کی اپیل صدر اوباما نے اٹلی کے وزیر اعظم کے ساتھ اپنی مشترکہ پریس کانفرنس میں کی. اس موقع پر اطالوی وزیر اعظم میٹیو رینزی کہتے ہیں کہ پرخطر سمندری راستے سے یورپ جانے کے خواہش مندوں کی تعداد میں اضافے کی ایک بڑی وجہ لیبیا کے بگڑتے ہوئے حالات ہیں اور ملک میں جاری خانہ جنگی کا خاتمہ ہی اس مسئلے کا ممکنہ حل ہوگا.
میرا خیال میں بحیرہ روم ایک سمندر ہے قبرستان نہیں. فی الحال مسئلہ لیبیا کے حالات ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ افریقہ سے اٹلی آنے والے تارکین وطن میں سے 91% کا تعلق لیبیا سے ہے تو اسے روکنے کا واحد حل لیبیا میں امن و امان اور استحکام قائم کرنا ہے.
لیبیا کے اس بحران کا آغاز سابق صدر معمر قذافی کے سن 2011 میں برطرفی کے بعد سے ہوا جس کے بعد ملک میں عدم استحکام نے انسانی سمگلنگ کے کاروبار کو فروغ دیا اور لیبیا کے ساحل سے یورپ کے خطرناک سفر پر جانے والے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھی معصومہ ملک. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کی فائرنگ سے ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہروں کا دائرہ پھیل گیا ہے. تفصیل سنیے سری نگر سے بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور سے.
کشمیر میں حالات آج اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب سری نگر کے مغربی علاقہ ناربل میں بھارتی نیم فوجی اہلکاروں نے مظاہرین پر فائرنگ کی جس میں 3 نوجوان زخمی ہو گئے. ہسپتال لے جانے پر ان میں سے 17 سالہ سہیل صوفی کی موت ہو گئی. یہ مظاہرے چند روز قبل جنوبی کشمیر میں مبینہ طور فرضی جھڑپ میں نوجوان کی ہلاکت اور پاکستان نواز نعرے بازی کی پاداش میں کئی علیحدگی پسند رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف کیے جا رہے ہیں. تازہ ہلاکت کے بعد مظاہروں کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے اور ناربل کے ساتھ ساتھ شہر اور دوسرے قصبوں میں بھی لوگوں نے زبردست احتجاجی مظاہرے کیے. آج بھی ناربل جاتے ہوئے لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک اور ہندو رہنما سوامی اگنی ویش کو حراست میں لیا گیا. سید علی گیلانی اور دوسرے رہنماؤں کو پہلے ہی گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے. یاسین ملک اور دوسرے رہنماؤں نے ایسی قدگنوں کے خلاف زبردست غم غصے کا اظہار کیا ہے۔
ہندوستان کے لیے ایک میسیج ہے کہ ان کشمیریوں کو جنہوں نے بندوق چھوڑی ہیں، جو پرامن تحریک چلا رہے ہیں، ان کو دوبارہ آپ کسی نئے تشدد کی تحریک نہ دھکیلے، بلکہ کشمیر میں جو پرامن تحریک ہیں اس کے لیے ایک پراپر اسپیس پرووائڈ کی جائے تاکہ یہ پرامن تحریک سسٹین ہو پائے۔
سہیل صوفی کی ہلاکت کے خلاف سعید علی گیلانی نے بڑگام ضلع میں کل ہڑتال کی اپیل کی ہے اور سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک میں تمام علیحدگی پسندوں کو احتجاج کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سلسلے میں حکام نے مزید سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں اور جگہ جگہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے۔ پولیس کے ترجمان منوج کمار نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ آج ناربل میں مظاہرین پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور اس سلسلے میں نیم فوجی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ اس دوران کشمیر میں ہڑتال اور سیکیورٹی پابندیوں کی وجہ سے تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں۔ واضح رہے کشمیر میں ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی حمایت سے پی ڈی پی کی حکومت بننے کے بعد سے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ تازہ تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب سعید علی گیلانی کی ریلی میں علیحدگی پسند رہنما مسرت عالم بھٹ نے پاکستان نواز نعرے بازی کی اور ان کے حمایتیوں نے پاکستانی پرچم بھی لہرایا۔ اس مظاہرے کو حکومت نے غیر قانونی قرار دیا اور مسرت کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھیج دیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
سربین میں یہاں ہم ایک بار پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں خسرے کی ویکسین لگانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 6 بچوں کی ہلاکت کے واقعے کے بارے میں محکمہ صحت کے حکام نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ان بچوں کی ہلاکت ویکسین لگنے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اب تک بلوچستان میں 12 لاکھ بچوں کو خسرے سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی ہے، جبکہ جس علاقے میں بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہاں بھی جس وائل سے ہلاک ہونے والے بچوں کو ویکسین لگائی گئی تھی اسے مجموعی طور پر 25 بچوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اس حوالے سے کوئٹہ میں بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ کا ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا،
اسی ویکسین سے 25 بچوں کو ویکسینیٹ کیا گیا، اسی وائل سے جو یہ ان بچوں کو کیا تھا، 18 بچے اسی فیملی کے ہیں، باقی یہ جو 35,000 بچوں کو ابھی تک ہم نے ویکسینیشن کی۔
وزیر صحت نے بتایا کہ بعض عناصر سیاسی مقاصد کے لیے بچوں کی ہلاکت کے واقعے کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ویکسین میں مسئلہ تھا تو اس وائل سے ویکسین لگنے والے تمام بچوں کو متاثر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس واقعے کے بارے میں حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے۔
لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں گا کہ جہاں میڈیا پہ چلا ہے ہم نے میڈیا کے بات پہ فوراً انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کے چیئرمین ڈی جی صاحب ہیں اور ڈاکٹر سیف الرحمان ہیں، اس کے ممبر ڈاکٹر آفتاب کاکڑ ہیں، ڈاکٹر پروفیسر بشیر کاکڑ ہیں، ڈاکٹر طائرہ کمال ہیں جو ڈبلیو ایچ او کے یہاں پہ صوبائی آپریشن آفیسر ہیں، یہ انکوائری کریں گے۔
اگرچہ محکمہ صحت کے حکام اس بات پر قائم ہیں کہ ان بچوں کی موت ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوئی، لیکن بچوں کے رشتہ دار خسرے کی ویکسین کو بچوں کی موت کی وجہ سمجھتے ہیں۔
جب یہ ویکسین لایا، ویکسین دھوپ میں لگایا، 9 بچوں کو، دہات ہے، 3 گھر ہے، اس میں وہ جب یہ کمپیوٹر چلا گیا 20-30 منٹ کے بعد ایک بچہ محمد اشرف، اس کو جھٹکے شروع ہو گیا، جھٹکے کے بعد ہم لوگ نے 3-4 میل پر لے گیا، یہ سنلا ڈاکٹر کے پاس اس نے ایک شربت دیا، واپس ہم لوگ نے اسے جب چاچا زاد بھائی نے پہنچایا پھر 3 بچے کا حالت خراب تھا، سارا بچے جھٹکے شروع ہو گیا۔
سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ آج کوئٹہ شہر میں متعدد اسکولوں میں بچوں کو خسرے کی ویکسین لگانے سے انکار کیا گیا ہے۔ سرکاری حکام کا یہ موقف ہے کہ انکار قلعہ سیف اللہ میں بچوں کی ہلاکت کی میڈیا میں آنے والی خبروں کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ادھر پشین میں خسرے کی مہم سے واپس آنے والی لیویز فورس کی گاڑی پر حملے کے الزام میں 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کی شہرک سمجھے جانے والے شہر کراچی کے حلقے NA 246 میں ضمنی انتخاب قریب ہیں، جس کے سبب اس وقت شہر کا سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے۔ متحدہ قومی مومنٹ ہو، جماعت اسلامی ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف، سب کو امید ہے کہ اس حلقے کے ووٹر ان کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ آئیے سنتے ہیں اسی پس منظر میں تیار کی گئی رپورٹ شمائلہ خان سے۔
کراچی کا حلقہ NA 246 متحدہ قومی موومنٹ کا سیاسی گڑھ ہے اور اس حلقے سے MQM سن 1988 سے فتح حاصل کرتی آئی ہے، لیکن کراچی میں MQM کو حال ہی میں درپیش سیاسی مشکلات کے سبب اس دفعہ صورتحال کچھ مختلف ہے۔ ایسی صورت میں کیا پی ٹی آئی کا تبدیلی کا نعرہ کارگر ثابت ہوگا؟ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی ڈاکٹر توصیف احمد کہتے ہیں،
میری بہت سارے اس حلقے کے ووٹر سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 65 سال سے یہاں آباد ہیں، ہمارے والدین بھی یہاں آ کے آباد ہوئے، اب اس حلقے کو کوئی اسلام آباد سے آ کے فتح کرنے کی بات کرے، کیونکہ فتح کرنے کا مطلب یہاں یہ لیا گیا کہ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں جو فتح کر رہے ہیں اس حلقے کو، جس کے نتیجے میں نگیٹو ریسپانس پیدا ہونا شروع ہوا، تو فتح نہیں ہو سکتا کوئی انتخابی حلقہ، لوگوں کے دل جیتے جانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔
کراچی سے ایک اور سینئر صحافی ادریس بختیار ڈاکٹر توصیف سے متفق ہیں اور ان کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں تنظیم سازی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے بقول 2013 کے انتخابات میں بھی جماعت اسلامی کے بائیکاٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی اضافی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائی تھی۔
پچھلے الیکشنز میں 137,000 ووٹ ملے تھے نبیل غبول کو، پی ٹی آئی کو یہاں سے 31,000 ووٹ ملے تھے، جماعت اسلامی کو 10,000 ووٹ ملے تھے۔ اس میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی نے آخر وقت میں الیکشنز کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، تو جو لوگ نکل آئے تھے انہوں نے کہا کہ اب لائن میں لگے ہیں، اتنا وقت ضائع کیا، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیے۔
مبصرین کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے اس حلقے میں دیگر جماعتوں، خصوصاً جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی فتح کے امکانات ایم کیو ایم کو درپیش سیاسی مشکلات کے بعد نظر آنے شروع ہوئے ہیں۔ ان میں رینجرز کا ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپہ مارنا، کے ای ایس سی کے سابق ایم ڈی شاہد حامد کے قتل میں سزا یافتہ ملزم سولت مرزا کا پھانسی سے چند گھنٹے پہلے ویڈیو بیان جاری کرنا، اور پھر مقتول شاہد حامد کے بیٹے کا بیان منظر عام پر آنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کا ماننا ہے کہ اس حلقے سے ایک بار پھر ایم کیو ایم کو ہی فتح حاصل ہوگی۔
بہت بڑا فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سارے اہم واقعات ہوئے اور رائے عامہ نے اسے محسوس نہیں کیا، بلکہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا رابطہ اور تنظیم اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی ایم کیو ایم کی ہے، اور یہ کیونکہ ایم کیو ایم اس علاقے میں بنی، اے پی ایم سو اسی علاقے میں بنی، تو اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ اثرات اتنے زیادہ بظاہر تو نظر نہیں آتے۔
ڈاکٹر توصیف کے برعکس سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ادریس بختیار کا خیال ہے کہ اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ ہی بہت کم رہے گا۔
جس طرح سے 11 مارچ کے بعد سے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ایک حد تک ووٹر یقیناً چھڑ گیا ہوگا کچھ تھوڑا سا، تو اس بات کی یقیناً امکانات ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ووٹ شاید نہ ڈالے جائیں اور ووٹر گھر سے نہ نکل سکے۔ اس کی بات یہ ہے کیونکہ ہر الیکشن میں سیاسی جماعتیں لوگوں کو گھروں سے نکالتی ہیں، انہیں پولنگ اسٹیشن تک پہنچاتے ہیں، پہلے بھی وہ گھروں پہ ووٹرز کی پرچیاں فراہم کرتے ہیں، یہ سارے کام شاید اس بار اس طرح نہیں ہو سکیں گے۔ ایم کیو ایم خاصے پریشر میں ہے، اس کے کارکن ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں، کچھ گرفتار ہو گئے ہیں، جس طرح سے میڈیا پہ بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ڈپریسڈ ہیں، تو کچھ نہ کچھ فرق تو یقیناً پڑے گا ووٹنگ۔
تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ حلقہ این اے 246 ایم کیو ایم کا مرکز ہے، اور اس حلقے سے ایم کیو ایم کے لیے ان کی جیت ان کی بقا کا مسئلہ ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج اسی حلقے سے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لینا ہوگا کہ وہ ایک متبادل صلاحیت رکھنے والی جماعت کے طور پر سامنے آ سکیں۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایم کیو ایم کی سیاست گلیوں محلوں کی سطح تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا کراچی میں آمد کا انداز سیاسی نہیں ہے۔ ایسے میں بہت ممکن ہے کہ کراچی کے اس حلقے کا ووٹر پی ٹی آئی کو سنجیدگی سے نہ لے، لیکن اگر پی ٹی آئی اس حلقے سے مناسب تعداد میں ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اس کی نفسیاتی جیت ہوگی۔ شمائلہ خان، بی بی سی اردو، اسلام آباد۔
اور سربین میں اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرے پہلو کا، سنیے شکیل اختر سے۔
ایک سال قبل بھارت کے پارلیمانی انتخابات میں اپنی تاریخ کی بدترین شکست کے بعد بھارت کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی پارٹی کانگریس قیادت اور کنفیوژن کے شدید بحران سے دوچار رہی ہے۔ کانگریس برے صغیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے اور یہ ملک کے ہر علاقے میں موجود ہے۔ پارلیمانی انتخابات میں شکست کے بعد اگرچہ اس کے تنظیمی ڈھانچے کو کچھ چوٹ پہنچی ہے، لیکن یہ اب بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر پورے ملک میں موجود ہے، اور ابھی تک پارٹی کے اندر کسی بڑی ٹوٹ پھوٹ یا بڑے پیمانے پر پارٹی کو ترک کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے ہیں۔ یہ کانگریس کے مستقبل کے لیے ایک خوشائن بات ہے، لیکن جو چیز کانگریس کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے وہ ہے قیادت کا بحران۔ کانگریس نے راہل گاندھی کی قیادت میں انتخاب لڑا تھا۔ راہل گزشتہ 10 برس سے ملک کی سیاست میں سرگرم ہیں۔ انہیں اپنی قیادت کے مظاہرے کا کئی بار موقع ملا، لیکن وہ ملک کے عوام پر کوئی تاثر ڈالنے میں اب تک پوری طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ راہل نے پارلیمانی انتخابات میں شکست فاش کے بعد اپنی کارکردگی اور خامیوں پر تنہائی میں غور و خوض کے لیے 2 مہینے کی تعطیل لے رکھی تھی۔ باور کیا جاتا ہے کہ اس 2 مہینے میں انہوں نے اپنی شخصیت کے ہر اچھے برے پہلو پر غور کیا ہے اور اب وہ ایک بار پھر سیاست میں واپس آئے ہیں۔ وہ کانگریس کے نائب صدر ہیں اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ انہیں شاید جلد ہی پارٹی کا صدر منتخب کر لیا جائے۔ کانگریس جب اقتدار میں تھی اس وقت بی جے پی کے موجودہ صدر امت شاہ کو فرضی انکاؤنٹرز کے معاملات میں جیل جانا پڑا تھا اور وہ اس وقت ضمانت پر رہا ہے۔ وزیراعظم بننے سے پہلے خود نریندر مودی کے سر پر گجرات فسادات کے سلسلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ ان دنوں کی تلخیاں دونوں رہنماؤں کے ذہن پر اس شدت سے نقش ہیں کہ جب مودی اور امت شاہ نے انتخابی مہم چلائی تو انہوں نے کانگریس کو ہرانے کا نہیں بلکہ کانگریس پارٹی کو ختم کرنے کا نعرہ دیا۔ بی جے پی ایک ہندو نواز جماعت ہے اور ہندوتو اس کا سیاسی ایجنڈا رہا ہے، لیکن مودی نے اقتدار میں آنے کے بعد اس ایجنڈے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اپنے وجود کی تاریخ میں پہلی بار بی جے پی نے پارٹی کی رکنیت سبھی کے لیے کھول دی۔ پہلی بار رکنیت کے لیے کھلی مہم چلائی گئی۔ سیاست میں نظریے کا تصور معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رکنیت کی مہم کے دوران بی جے پی نے پارٹی کے 10 کروڑ ممبر بنائے ہیں۔ اس لحاظ سے بی جے پی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن چکی ہے۔ کانگریس کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ وزیراعظم مودی اور ان کی جماعت جن دعووں اور وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی اور انتخابات کے دوران عوام کی تمناؤں کو جس طرح ابھارا گیا تھا، اس کی مناسبت سے وہ کارکردگی انجام نہیں دے پائی ہے۔ مودی حکومت کے 1 برس پورے ہونے کو ہیں۔ اس مدت میں اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو سابقہ حکومت کے مقابلے غیر معمولی طور پر مختلف ہو۔ اس کے برعکس مودی حکومت کی شبیہ ایک کسان مخالف اور امیر نواز حکومت کی بنتی جا رہی ہے۔ مودی کے پاس حکومت کے لیے ابھی 4 برس باقی ہیں اور اس مدت میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن مودی کا پہلا برس ان کے بیشتر حامیوں کے لیے عمومی طور پر ایک مایوس کن برس رہا ہے۔ کانگریس کے لیے یہ اپنی صفحہ درست کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ پارٹی کے مایوس کیڈروں کو ایک متحرک توانائی اور جذبوں و منگوں سے بھرپور ایک عوامی رہنما کی ضرورت ہے جو صرف مودی کو چیلنج نہ کرے بلکہ جو ایک بہتر مستقبل کا متبادل خاکہ بھی پیش کر سکے۔ 2 مہینے کے وقفے کے بعد کانگریس نے راہل گاندھی کو اسی نئی قیادت کی امید کے ساتھ دوبارہ سیاست میں اتارا ہے۔ وزیراعظم مودی کے برعکس راہل کے پاس اپنی صلاحیت کے مظاہرے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ وہ پہلے ہی کئی مواقع ضائع کر چکے ہیں۔ اگر اس بار وہ ناکام ثابت ہوئے تو یہ صرف ان کے سیاسی کریئر کا اختتام ہی نہیں ہوگا، کانگریس بھی انتشار اور پھوٹ سے بچ نہیں سکے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب پیش ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔
میں بھی بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ اس ہفتے 4 فلمیں جو ریلیز ہوئی ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کی بات کروں اور کس کی نہیں۔
بات خط پہ مرنے لگی ہوں۔
بہت سوچنے کے بعد سوچا کہ کیوں نہ اس فلم کی بات کی جائے جس کی بات سب کر رہے ہیں، یعنی مارگریٹا وتھ سٹرا۔ معلوم ہے کہ ملکہ شراوت نے خواتین کی آزادی کا نعرہ لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کی عورت چولہے سے نکل کر چوراہے پر پہنچ چکی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ فورن بیوٹی جیکلین فرنانڈیز اپنے فینس کے ساتھ کیسے رابطے میں رہتی ہیں۔ یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ اس ہفتے کئی ساری فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، لیکن ہم بات کریں گے خاص فلم کی جو ہے مارگریٹا وتھ سٹرا۔ ہماری فلم کرٹک نمرتا جوشی ڈالیں گی فلم پر روشنی۔ تو نمرتا، کیسی رہی فلم؟
डिसेबिलिटी को एक जो कहा जाए ना पिटी और सिंपथी का फोकस ना दे के नए आयाम निकाल के वो लेकर आई हैं कि किस तरह से जो कल्की ने जो किरदार निभाया है एक सेरेब्रल पॉल्सी से, लेकिन उसके होते हुए वो किस तरह से ज़िंदगी जीती हैं एक नॉर्मल टीनेजर की तरह. प्यार भी होता है, प्यार में दिल टूटता भी है. तो जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी वो इस फिल्म में जो एक नॉर्मल सी दिखाने की कोशिश करी गई है. पिटी जैसे आपको उपकार नहीं कर रहे हैं आप किसी स्पेशली यू नो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए. कैरेक्टर्स बहुत बिलीवेबल हैं, बहुत रेवती और कल्की आई थिंक इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत झिझोड़ के रख देती है. डायलॉग्स हैं, स्मॉल टॉक जो दिखाई है वो बहुत रियलिस्टिक है. और सबसे ज़्यादा जो है ना ये क्लीशेज ब्रेक करे हैं सेक्शुअलिटी के. हम लोग कभी भी डिफरेंटली एबल्ड लोगों को एक एज सेक्शुअल पीपल नहीं देखते हैं. और ये पूरी फिल्म एक लड़की जो डिफरेंटली एबल्ड है उसकी सेक्शुअलिटी वो किस तरह से अपने आप को डिस्कवर कर रही है उसके ऊपर दिखाई गई है. तो इस हद तक मुझे लगा कि फिल्म अपने में बहुत इंटरेस्टिंग थी. तो इसको मैं 5 में से 3.5 नंबर दूंगी. देखते हैं पब्लिक क्या कहती है.
अच्छी फिल्म है, इट्स अ वेरी क्लासी फिल्म. कल्की से जितने मैंने एक्सपेक्ट किया था उसने बिल्कुल एकदम अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है. इट्स नॉट रियली इजी जो उन्होंने करके दिखाया. आई डोंट थिंक ज्यादा एक्ट्रेसेस ऐसे कुछ कर पाती थी.
फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी. जहां तक कल्की की एक्टिंग की बात है वो काफी अच्छा रहा. और रेवती जी काफी दिनों के बाद नजर आई, उनकी भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी.
इज अ पिक्चर मेनली मेंट फॉर द क्लास ऑडियंस फॉर द मल्टीप्लेक्स सिनेमास. And Kalki has given an award-winning performance.
लगता है डर्टी पॉलिटिक्स के बाद अब मलिका शरावत खाली हैं और इंडस्ट्री में एक फेमस बॉयफ्रेंड की कमी उन्हें शिद्दत से महसूस हो रही है. उनका कहना है कि अगर आपका कोई पावरफुल बॉयफ्रेंड ना हो तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं. मलिका जी, आपका इशारा किसकी तरफ है?
सबको ही स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली अगर बॉलीवुड में कोई गॉडफादर ना हो, कोई फेमस बॉयफ्रेंड ना हो, तो स्ट्रगल जारी ही रहता है. मेरा तो स्ट्रगल अभी भी जारी है, लेकिन मेरे फैंस ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है. शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी, परिवार को पसंद नहीं था. हरियाणा बड़ा ही कंजर्वेटिव स्टेट है, हरियाणा में पसंद नहीं था. हरियाणा की लड़की, जाटों की लड़की स्क्रीन पे आ रही है, हीरोइन बन रही है. लेकिन अब सब बदल रहा है, इंटरनेट की एज आ चुकी है, सबकी थिंकिंग बदल रही है, औरतों की थिंकिंग बदल रही है. औरतें जो है वो चूल्हों से निकलकर बाहर चौराहे तक आ गई है. ये बहुत जरूरी है हमारे देश. आज हिंदुस्तान में मुझे लगता है हर एक औरत झांसी की रानी है.
अब देखते हैं कि ये हरियाणवी छोरी, मेरा मतलब है कि मॉडर्न झांसी की रानी, आगे क्या गुल खिलाने वाली है. सबको इंतजार रहेगा. किक की कामयाबी के बाद जैकलिन फर्नांडिस काफी मसरूफ हो गई हैं और साथ ही उनके फैंस की तादाद भी बढ़ गई है. तो ऐसे में वो अपने फैंस से किस तरह रابطे में रहती हैं?
Well, there are quite a lot of apps. I mean, Viber for one, because you know, I mean, my family is all over the world, so to stay in touch with them. Then, I mean, like pretty much our social, you know, our digital stuff, like our Twitters, our Instagrams. I'm going to start getting into Snapchat now. Anything that can kind of help me relate to my fans.
फैंस के साथ रापटे तो ठीक है जैकलिन, लेकिन इन्हीं फैंस के लिए कुछ काम भी तो करके दिखाएं. एक जैकलिन है जो फैंस से दोस्ती बढ़ा रही हैं, और उधर ये मीका पाजी हैं जिन्होंने हाल ही में एक शो के दौरान एक फैन को थप्पड़ रसीद कर दिया. में मीका सिंह के बर्ताव पर पहले भी खबरें गर्दिश करती रहीं, लेकिन उनके इस बर्ताव के खिलाफ कोई भी खुलकर नहीं बोलता. कहीं वो दूसरे फनकारों का मजाक उड़ाते हैं तो कहीं अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं. बॉलीवुड के मायानाज गुलकार सोनू निगम ने मीका के बड़बोलेपन पर तो साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों के एटीट्यूड पर बात जरूर की.
यू कैन नॉट क्रिटिसाइज पीपल, यू कैन नॉट कंडेम पीपल, यू कांट कंपेयर पीपल.
اینڈ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے دماغ اور دل صاف رکھنا. آپ کے میوزک میں آپ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے. اگر آپ بہت نگیٹو ہیں تو آپ کے میوزک میں نگیٹیوٹی آتی ہے. ایسے بہت سارے سنگرز ہیں, ہم آپس میں پرسنلی جب بیٹھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے سنگرز ہیں جو بالکل اتنا اچھا گانے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ پائے. کیوں؟ بیکاز دے ویسٹڈ ا لاٹ آف دیئر ٹائم ان نگیٹیوٹی. سو دماغ اگر ٹھیک رکھیں گے تو میوزک سر بھی سچے نکلتے ہیں.
سونو جی, درست کہا آپ نے, دماغ صاف ہونا ہو ٹھکانے پر ہونا بہت ضروری ہے.
ہائے, کیسا ہے بھائی؟
اپن کو ایک باڈی چاہیے.
ارے کس کا باڈی بھائی؟
ارے وہ جو یہاں ادھر آپریشن سکھاتے نا کٹ کے.
پیسہ باڈی
بھائی, تو ٹینشن مت لے, تو پڑھائی میں دھیان دے. باڈی کا جو لینا میں کرتا ہے نا, ٹینشن کیا اس میں.
پہچانا آپ نے یہ کس کی آواز ہے؟ جی ہاں, یہ ہے ارشد وارثی, جنہیں آپ نے کہیں سرکٹ تو کہیں ببن کے کردار میں دیکھا ہوگا. ارشد وارثی ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے اپنا کریئر شروع تو کیا تھا ایک ڈانسر اور کوریوگرافر کی حیثیت سے, لیکن قسمت انہیں لے آئی بالی ووڈ میں, اور وہ بھی ایک ایکٹر کے روپ میں.
تیرے میرے سپنے کھلے یاروں کے دل ملے, تیرے میرے سپنے کھلے یاروں کے دل ملے.
ارشد نے 1996 میں امیتابھ بچن پروڈکشن کی پہلی فلم تیرے میرے سپنے سے ڈیبیو کیا.
ایک اچھی سی نارمل زندگی میں جی رہا تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی چیز آ جائے جو میری ایک نارمل سی زندگی کو خراب کر دیں. کہ فلم کیا, فلم پٹ گئی, پھر لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ بیچارہ ہیرو بننے آیا تھا. تو خیر وہ ایک دور تھا. اینڈ اس کے بعد ایک اتفاق, کافی سال بیتے اور میں اپنے گھر میں اکثر سیٹرڈے نائٹس کو دوست آتے ہیں اینڈ وی کائنڈ آف ہیو اے لٹل ایوننگ ٹوگیدر, ڈنر شنر اینڈ آل دیٹ. اس وقت یہ ڈائریکٹر آ گئے تھے میرے گھر پہ, اینی آفرڈ می اے فلم, اور میں نے اس کو نہ بھی کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ دیکھو یار, میں آئی ڈونٹ گیٹ ان ٹو دس پروفیشن بیکاز آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ڈو اٹ. I've never acted in my life. I'm not trained. I think khuda ki marzi kuch aur thi, aur somehow I was selected.
Dil to bachcha hai ji, dil to bachcha hai.
فلموں میں آنے سے پہلے ارشد نے انتہائی دشوار وقت گزارا. مالی تنگی کے سبب صرف 17 سال کی عمر میں ہی گھر گھر جا کر میک اپ کا سامان فروخت کرنے کا کام کیا. ارشد کی دلچسپی ہمیشہ سے ہی ڈانس میں تھی. انہوں نے ایک ڈانس کمپنی جوائن کی اور آہستہ آہستہ ان کے قدم ان کی منزل کی جانب بڑھتے گئے. اس دوران انہوں نے بھارت اور بیرون ملکوں میں کئی ڈانس کمپٹیشنز جیتے. اسی دوران ان کی ملاقات ماریا گورتی سے ہوئی جو بعد میں ان کی شریک حیات بنی. اپنی سٹرگل کو ارشد بہت مثبت انداز میں یاد کرتے ہیں.
اگر مجھے جیت کی زیادہ بھوک نہیں ہے تو مجھے ہار کا بھی زیادہ شوق نہیں. میں اتنی جلدی ہار نہیں مانتا, اور مجھے اپنے آپ پہ کافی بھروسہ ہے. گڈ ٹائمز بیڈ ٹائمز اینڈ بیڈ ٹائمز آئی ٹیک اٹ ایز اے لیسن اینڈ آئی ریلی ریلی لرن سو مچ. اینڈ آئی فار می نا, ہر ایکسپیرینس میری زندگی کا ایک اچھا ہی ایکسپیرینس ہے. آئی ٹوٹلی چیریش دیٹ دوز مومنٹس.
1987 میں انہوں نے کاش اور ٹھکانہ جیسی فلموں میں بطور کوریوگرافر کام کیا. ارشد وارثی کو اصلی پہچان 2003 میں فلم منا بھائی MBBS سے ملی, جس میں انہوں نے سرکٹ کا رول نبھایا, اور 2006 میں لگے رہو منا بھائی ریلیز ہوئی جو ان کی کامیابی کی جانب اگلا قدم ثابت ہوئی.
منا بھائی MBBS
میں کوئی بھی نہیں سوچا کہ میں سرکٹ کا رول کر بھی پاؤں گا. نگاہ میں سرکٹ ایک الگ ہی چیز, اور ببن کے لیے بھی آئی ڈونٹ تھنک ٹوڈے آئی واز پروبلی دی فرسٹ چوائس, بٹ ناؤ دے آل ویری ہیپی.
2010 میں فلم عشقیہ میں ببن کے ان کے رول کو کافی سراہا گیا. یوں تو ارشد نے بہت سی فلموں میں مختلف کردار نبھائے ہیں, جن میں سے میں نے پیار کیوں کیا, ڈبل دھمال, سلام نمستے, ہم تم اور گھوسٹ, کابل ایکسپریس, فالتو اور گول مال ریٹرن جیسی فلمیں شامل ہیں, لیکن جولی ایل ایل بی ان کی پہلی سولو ہٹ فلم رہی.
بجلی نہ پانی ہے, شیلنگ جوانی ہے, نگری اندھیری چوپٹ راجا.
ارشد وارثی کا فلمی سفر جاری ہے, لیکن میں یہاں اجازت چاہوں گی تاکہ اگلے ہفتے پھر آ سکوں تازہ ترین خبروں اور گوسپ کے ساتھ. تو اجازت دیں, خدا حافظ.
سہربین, میں چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ BBC.com پر زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے, سعودی عرب نے خطے میں نفرت کے بیج بو دیے. اور اسے جلد یا بدیر اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ بی بی سی ڈاٹ کام پر دوسرے نمبر پر پڑھا جانے والا یہ فیچر ہے سعودی خواتین کے چھوٹے چھوٹے قدم، اس کے تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر اور پروڈیوسرز تھے اطہر کاظمی اور عمر افریدی۔ لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈنکن ہینن، اور جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں، اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی۔
افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خودکش حملے میں کم سے کم 33 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ طالبان نے مذمت کی ہے۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے یمن میں مداخلت کر کے خطے میں نفرت کے بیج بو دیے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں پولیس کی احتجاجی مظاہرین پر فائرنگ میں ایک کشمیری طالب علم مارا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی پولیس نے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی سازش کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے موسمی تبدیلیوں کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔